बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے. سامنے بھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب قری منصوری, جو سورہ والفجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین, ہماری صبح کی نشریات میں سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی. عالمی خبروں کے بعد آپ سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرمائیں گے. منظر و پس منظر کے بعد آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام نشر ہوگا. اس پروگرام کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں پیش کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا. عزیز سامعین, آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو تہران کے مختلف آرکائیو کے پروگرام, نیز سحر ٹی وی کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری صبح کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سب سے پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے کہا ہے کہ پابندیوں کا مقابلہ اور انہیں ناکارہ بنانے کے لیے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ ایک اسٹریٹجک اقدام ہے. افغانستان کے صوبے قندھار میں طالبان نے ایک عام شہری کی گاڑی پر فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا. نائجیریا میں مسلح افراد نے ایک مسجد پر حملہ کر کے 15 نمازیوں کو قتل کر دیا. مستعفی لبنانی وزیر اطلاعات نے یمنی فوج کے بارے میں اپنے بیانات کا دفاع کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلامی مزاحمت نے لبنان کو سربلند کیا ہے. فلسطین کی تنظیم حماس نے جنوبی لبنان کے البرج شمالی کیمپ میں پیش آنے والے المناک واقعے کے رد عمل میں بیان جاری کیا ہے. اور امریکہ کی 6 ریاستوں میں 30 سے زیادہ ہوا کے بگولوں کی وجہ سے کم 70 افراد کے مارے جانے کی خبریں ہیں. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر رئیسی نے کہا کہ پابندیوں کا مقابلہ اور انہیں ناکارہ بنانے کے لیے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ ایک اسٹریٹجک اقدام ہے. صدر مملکت نے بیرون ملک ایران کے سیاسی نمائندہ دفاتر کے سربراہوں کے ایک اجلاس سے اپنے خطاب میں پڑوسی ملکوں کے بارے میں کہا کہ ایران میں پائی جانے والی گنجائشوں اور توانائیوں کے پیش نظر پڑوسی ملکوں کے ساتھ تجارتی معاملات کو بخوبی فروغ دیا جا سکتا ہے اور اس بارے میں وزارت خارجہ کا کردار قابل غور ہے. انہوں نے ایران کے خلاف پابندیوں کو ناکارہ اور ان کا خاتمہ کرانے کے لیے اسلامی جمہوری ایران کے اسٹریٹجک طریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مقابل فریق اگر ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہو تو ایک اچھا سمجھوتا طے پا سکتا ہے, اور اسلامی جمہوریہ ایران ایک اچھے سمجھوتے کے ہی حصول کا خواہاں ہے. ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے غاصب سے حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے لیے بعض ملکوں کے اقدامات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غاصب سے حکومت علاقے میں بدامنی اور عدم استحکام کا باعث ہے. صدر مملکت نے ایران کو علاقے کے ممالک کا خیر خواہ بتایا اور کہا کہ مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ اتفاق رائے علاقے میں امن و استحکام کے فروغ میں مدد کا باعث بن سکتا ہے. اسلامی جمہوری ایران کے نائب وزیر خارجہ اور اعلی مذاکرات کار علی باقری سے 3 یورپی ملکوں کے سینئر مذاکرات کاروں نے ہفتے کی شام ویانا کے کوبرگ ہوٹل میں ملاقات کی. ایران پریس نیوز ایجنسی کے مطابق یہ ملاقات ویانا میں ہونے والی مشاورت کے بعد ایران اور 4 جمع ایک گروپ کے درمیان ایران کے خلاف پابندیاں ہٹانے کے لیے مذاکرات کے فریم ورک کے اندر منعقد ہوئی. ہفتے کو بھی وفود کے درمیان مختلف سطحوں اور فارمیٹس پر مشاورت جاری رہے گی۔ ویانا مذاکرات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ویانا میں ہونے والے مذاکرات کے پچھلے 6 ادوار کے متنازع مسائل ابھی تک حل طلب ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ ایران اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایٹمی معاہدے سے کم کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ مذاکرات کے 7ویں دور میں ایرانی مذاکراتی ٹیم نے ایک سنجیدہ اقدام کے ذریعے اپنے مجوزہ متن کو 2 مسائل کی شکل میں پیش کیا، یعنی جابرانہ پابندیوں کا خاتمہ اور جوہری مسائل۔ اسلامی جمہوری ایران نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے بارہا کہا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے، اور یہ واشنگٹن ہی ہے کہ اسے پابندیوں کے خاتمے کے معاہدے کی طرف واپس آنا چاہیے، اور یہ کہ امریکی وعدوں کی تصدیق بھی ہونی چاہیے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ ایران کی دفاعی پیداوار پوری طرح بامقصد اور اسٹریٹجک بنیادوں پہ استوار ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے سنیچر کو بندر عباس میں 110 جنگی اسپیڈ بوٹس اور میزائل لانچر سپاہ پاسداران کے بحری بیڑے میں شامل کیے جانے کی تقریب میں کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ظالمانہ پابندیوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران اپنی دفاعی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ غاصب قوتوں اور سامراج نے اسلامی ممالک کے ذخائر لوٹنے کے لیے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں قدم رکھا، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے ان دردناک حقائق سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی خود مختاری کے تحفظ اور دفاعی طاقت میں اضافے کا عزم پیدا کیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی ممالک جب تک خود مختاری، اقتدار اور سائنسی اور تکنیکی ترقی کی چوٹیوں پر نہیں پہنچ جائیں گے اس وقت تک خود مختار نہیں ہو سکتے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں طالبان فوجیوں نے غلطی سے عام شہری کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ موصولہ خبروں کے مطابق فائرنگ اس وقت ہوئی جب کار کے ڈرائیور نے طالبان کے رکنے کے حکم کو نظر انداز کیا۔ فائرنگ سے ایک خاتون اور ایک لڑکی جان بحق اور 2 خواتین اور ایک مرد زخمی ہو گئے۔ طالبان عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ واقعے کی تحقیقات کریں گے اور قصورواروں کو سزا دیں گے۔ افغانستان میں 15 اگست سے طالبان کی حکومت ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے افغانستان کے مختلف حصوں میں متعدد میڈیکل اور مذہبی شخصیات، میڈیا کارکنوں اور سابق حکومتی کمانڈروں کو اغوا یا قتل کیا جا چکا ہے۔ نائجیریا میں مسلح افراد نے ایک مسجد پر حملہ کر کے 15 نمازیوں کو قتل کر دیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق مغربی افریقہ ملک نائجیریا کے دیہی علاقے بائرا کی ایک مسجد پر مسلح افراد نے نماز کے دوران نمازیوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 15 نمازی جان بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو کونٹاگرا کے ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق یہ دل خراش واقعہ نائجیریا کے صوبے مشیگو علاقے کے ایک گاؤں میں اس وقت پیش آیا جب موٹر سائیکل پر سوار درجنوں مسلح حملہ آوروں نے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے مسجد میں عبادت کرنے والے افراد پر فائرنگ کرتے ہوئے لوٹ مار بھی کی۔ واضح رہے 26 اکتوبر 2021 کو بھی مسلح افراد نے دیہی علاقے مازوکوکا کی ایک مسجد پر حملہ کر کے کم از کم 18 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ نائجیریا کے عوام اپنے ملک کے صدر بوہاری کی پالیسی اور طرز عمل پر کڑی نکتہ چینی کرتے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کو ناکام قرار دیتے ہیں۔ مستعفی لبنانی وزیر اطلاعات جارج کرداہی نے یمنی جنگ کے بارے میں اپنے بیانات کا دفاع کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ لبنان کی فضا فوری اور حال ہی میں تیار نہیں کی گئی، بلکہ لبنان میں مزاحمتی قوتیں لبنان کے کسی بھی سیاسی گروہ سے زیادہ لبنانی تر ہیں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسلامی مزاحمت نے لبنان کو سربلند کیا ہے۔ لبنان کے سابق وزیر اطلاعات جارج کرداہی نے العالم کو بتایا کہ میں نے 40 دنوں تک مستعفی ہونے کے حوالے سے ہر طرح کے دباؤ کی مزاحمت کی، اور 1 سال تک مزاحمت کر سکتا تھا، لیکن فرانسیسی صدر کی درخواست پر لبنان کے قومی مفادات اور وقار کے تحفظ کے لیے میں نے استعفی دیا ہے۔ مستعفی ہونے والے لبنانی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم نے تاریخ میں کم ہی دیکھا ہے کہ کوئی حکومت کسی دوسری حکومت کے کسی وزیر یا عہدیدار کے استعفے کا مطالبہ کرتی ہو اور اس حکومت کے لیے ایسی شرط رکھی ہو اور اس حکومت کو اس شرط کی پابندی بھی کرنی ہو، لیکن لبنان میں ایسا دوسری بار ہوا ہے۔ پہلی بار لبنانی حکومت کے وزیروں میں سے ایک جناب شرب الوہبی تھے جن کی تقریر کو خلیج فارس کے عرب ممالک کی توہین سمجھا گیا اور انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ شام کی حمایت کے بارے میں کرداہی نے یہ بھی کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ شام ایک عالمی اور بدنیتی پر مبنی جنگ کے سامنے ثابت قدم رہا، اور میں شام کے بارے میں اپنے موقف پر کبھی پچھتاوا نہیں کروں گا۔ ان کا کہنا تھا، آج شام میں عربوں کی واپسی کے بعد تمام لوگ میرے موقف کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ لبنان کے خلاف حملوں کا اصل ہدف حزب اللہ ہے، کرداہی نے زور دیا کہ لبنان میں حزب اللہ نے نہ صرف شام بلکہ لبنان میں مقیم تمام لبنانیوں اور تمام لبنانی قبائل کا دفاع کیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے جنوبی لبنان کی البرج شمالی کیمپ میں پیش آنے والے المناک واقعے کے رد عمل میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ حماس کے اس بیان میں کہا گیا کہ یہ واقعہ ایک گودام میں بجلی کا سرکٹ شارٹ ہونے کے بعد پیش آیا، جہاں کرونا کے مریضوں کے لیے آکسیجن سلنڈر اور وائرس سے لڑنے کے لیے مختلف خام مال موجود تھا۔ بیان کے مطابق آگ سے کچھ املاک کو نقصان پہنچا، تاہم یہ نقصان محدود تھا۔ حماس نے رائے عامہ کو منحرف کرنے اور آگ لگانے کے وجہ کے بارے میں غلط خبریں پھیلانے اور واقعے کے نتیجے میں درجنوں افراد کے جاں بحق ہونے کی جھوٹی اور بے بنیاد خبریں پھیلانے کے بعض ذرائع کے اقدامات کی بھی مذمت کی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک نے اپنے بیان کے آخر میں لبنانی کمیونٹی اور لبنانی طبی اور امدادی مراکز کا شکریہ ادا کیا جو فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے۔ یمنی ذرائع نے اعلان کیا کہ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فوج جنوبی مارب میں شدید جنگ کے بعد اس علاقے میں القاعدہ دہشت گرد گروہ کے سب سے اہم اڈے کو اپنے کنٹرول میں لینے میں کامیاب رہی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ میں 30 سے زائد بغولوں نے زد میں آئی ہر شے کو ملیا میٹ کر دیا اور 70 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کی 6 ریاستوں میں 30 سے زیادہ ہوا کے بغولوں نے تباہی مچا دی۔ سب سے زیادہ متاثرہ ریاست کینٹکی میں 200 میل سے زائد کا سفر کرتے بگولے سے عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ متعدد گاڑیاں عمارتوں کے ملبے تلے دب گئیں، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، بجلی کے کھمبے گر گئے، 50,000 سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کی ریڈیو تہران کی خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ اور سمجھ اب سماعت فرمائیے سحر اردو ٹی وی کا پروگرام منظر و پس منظر، جس کے بعد آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل پروگرام نشر ہوگا، اور آخر میں آپ سن سکیں گے یادوں کے جھروکے، اور پروگرام کا اختتام کریں گے آج کے دن کی مخصوص دعا سے۔ اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول فرمائیں۔ جی ناظرین، ہم نے جو موضوع انتخاب کیا ہے آج کے منظر و پس منظر کے لیے، وہ عراق سے امریکی فوجی انخلا ہے۔ افغانستان کے بعد فوجی انخلا کے عنوان سے بڑی اچھی خبریں عراق سے آ رہی ہیں۔ بظاہر 31 دسمبر تک جو عراقی حکام اور واشنگٹن کے درمیان طے پایا ہے کہ 31 دسمبر تک وہاں سے امریکہ کا فوجی انخلا مکمل ہو جانا چاہیے۔ اب امریکہ کیا سازشیں کر رہا ہے، امریکہ کے حواریوں کی کیا خواہشات ہیں، اور امریکی اور اسرائیلی لابیز کے کیا خدشات ہیں کہ وہ اگر انخلا ہو جاتا ہے تو ان عراق کے عنوان سے کیا صورتحال بنے گی، ریزسٹنس بلاک کو کتنا فائدہ پہنچے گا، مشرق وسطی کے اندر امریکی اثر و نفوذ میں کتنی کمی آئے گی، یہ وہ مختلف سوالات ہیں کہ جو اس وقت امریکی انخلا سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارا رابطہ پاکستان میں معروف کالم نگار جناب اسد تقوی صاحب سے ہوا ہے، وہ بھی اس موضوع پہ کافی لکھ چکے ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اسد تقوی صاحب سے بھی کچھ منظر اور کچھ پس منظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسد تقوی صاحب، ایک پہلا ابتدائی میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی فورسز کا انخلا ہوا ہے اور اب عراق سے متوقع ہے. یہ تھوڑا سا ایک موازنہ بھی کر دیجئے کہ دونوں ممالک سے جو انخلا ہے وہ کس صورتحال میں ہو رہا ہے, اور دونوں کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے کیا اہداف ہوں گے کہ افغانستان سے وہ نکلا ہے, افغانستان کو ایک کرائسس میں چھوڑ دیا ہے, دوسری طرف عراق کے لیے وہ کرائسس ابھی سے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تھوڑا سا اس پہ ایک تجزیہ کر دیجئے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ عراق سے نکلا, افغانستان سے نکلا ہے, تو وہاں پہ جو ہے ایک کرائسس کی سچویشن جو ہے وہ پیدا کی ہے اس نے, اور آج بھی جو ہے عراقی عوام جو ہے وہ مطلب حکومت کے حوالے سے بھی مشکلات کا شکار ہے, اپنے سرمایہ کے حوالے سے بھی مشکلات کا شکار ہے. وہاں پر جو یعنی تباہی ہوئی ہے افغانستان کے اندر, اس کے حوالے سے کوئی انفراسٹرکچر کی دوبارہ سے تعمیر نہ ہو, کوئی بھی کسی بھی حوالے سے جو ہے امریکہ اس نے مدد کی کوشش نہیں کی ہے, اور خاموشی سے جو ہے وہ یہاں سے نکل گیا جیسا وہ چاہتا تھا کہ اس علاقہ, یہ علاقہ جو ہے یہ کرائسس کے اندر مبتلا رہے, اور وہ چاہتا تھا کہ خطے کے اندر جو ہے وہ بدامنی کی فضا جو ہے وہ باقی رہے. اسی طرح سے عراق کے اندر جب وہ انخلا کی بات کر رہا ہے, اگرچہ وہ انخلا جو ہے اس کے حوالے سے اس نے یعنی ان کے جو وہاں پہ جنرل موجود ہیں بغداد میں, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے 2500 کے قریب جو فوجی عراق کے اندر موجود ہیں وہ موجود رہیں گے کہیں پر, اور ان کی یعنی حیثیت اور شکل جو ہے وہ بدل جائے گی, یعنی اب وہ کمبیٹ فورسز کے طور پر نہیں بلکہ سپورٹیو آرمی کے طور پر جو ہے وہ وہاں پہ رہیں گے. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو یعنی امریکنز ہیں ان لوگوں کی جس عنوان سے وہ لوگ یعنی وہاں رکنے کی بات کر رہے ہیں عراق کے اندر, جو بہانہ یعنی سامنے رکھ رہے ہیں وہ داعش کا رکھ رہے ہیں کہ داعش جو ہے چونکہ ابھی مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے, لہٰذا آج بھی عراقی آرمی کو بھی عراقی عوام کو بھی جو ہے وہ امریکن ملٹری کی ضرورت ہے. تو میں یہ یعنی اگر اسی اس دعوے کو ہی دیکھا جائے تو ہم یعنی 2017 میں دیکھتے ہیں, ابھی محمد البلداوی ہیں الفتح کے نمائندے ہیں, ان کا بیان آیا کہ داعش کے خلاف امریکہ کا کردار جو ہے اس کو خود دیکھنا چاہیے, اس نے داعش کے خلاف عراق کے اندر کیا کردار ادا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر یعنی ہم جانتے ہیں کہ داعش کے ساتھ تعاون کیا ہے امریکن فورسز نے, بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی کردار ادا کیا ہو. یہ یعنی اب سمجھ لیں کہ میں ابھی ایک اور بھی تجزیہ نگار رہے ہیں کہ امریکنز ہی ہیں, میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیوں یعنی عراق سے نکلنا نہیں چاہتا ہے, یا کیا وجہ ہے کہ اس کی عراق میں وہ رہنا چاہتا ہے. تو وہ کرنل ہے جو ریٹائر ہوئے گزشتہ دنوں ہی, ان کا کہنا تھا کہ چونکہ ایک سینٹرل پوزیشن ہے عراق کی مڈل ایسٹ کے اندر, لہٰذا امریکہ کا اگر وہ شام کو سیریا کے اندر جو مطلب سلسلہ اس نے چلایا ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, یا مڈل ایسٹ کی جو معاملات ہیں اگر اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے سب سے وائبل جگہ جو ہے وہ عراق ہی بنتی ہے. اسی وجہ سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی ٹروپس جو ہیں کسی اور عنوان سے جو ہے وہ یہاں پر رک جائیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسے اس میں کامیابی ہوگی. جس طرح سے جو مقاومت کے مختلف گروہ ہیں ان کی جانب سے جس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں, اور جس طرح کی چیزیں, جس طرح پارلیمنٹ آف عراق جو ہے اس نے یعنی اس کو نکل جانے کا کہا تھا, تو اس سے یعنی عراقی عوام جو ہے اور عراق کے اندر لڑنے والے وہ گروہ جنہوں نے داعش کا خاتمہ کیا ہے ان کے درمیان ایک کنسنسس فیل ہوتا ہے. ایون کرد جو لوگ ہیں ان کے حوالے
اسد نقوی لائن پہ رہیے گا, میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آتا ہوں. اس وقت ہمارا رابطہ جرمنی میں معروف دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر اسلم سید صاحب سے ہوئے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو عراق سے امریکی فوجی انخلا کے موضوع پہ ہے, اور ہمارے دوست اسد تقوی صاحب یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ امریکہ کی تو خواہش نہیں ہے کہ وہاں سے نکلے, چونکہ جو عراق کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور مشرق وسطی کے اندر جو عراق کی پوزیشن ہے اس میں امریکی خواہش ہے, کوشش ہے, اور جنرل میکنری بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2500 کم از کم فوجی رکھیں گے. تو آپ اس سیناریو کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ جس ملک کی مکننہ انتظامیہ، عوام، عدلیہ، ہر طرف سے امریکی فوجی انخلا کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، تو کیا امریکہ اس تمام مخالفت کے باوجود اپنی فورسز وہاں پہ رکھنے کی کوشش کرے گا؟
دیکھیے، اس میں تین باتیں ہیں، میں تین پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کی مثال دی جاتی ہے افغانستان سے نکلنے کی. افغانستان میں امریکن کوئی ایسے چیزیں نہیں تھی، کوئی انٹرسٹ، ایسا ایسٹ نہیں تھا جن کو ان کی دیکھ بھال کرنی تھی. عراق میں آئل سب سے بڑا ان کا ایسٹ ہے. یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ امریکنز نے جو ایون اٹیک کیا عراق پہ، اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے اپنی ایمبیسی اتنے لارج اسکیل پہ بلڈ کی اور جو کچھ انہوں نے کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ آئل کی ترسیل ہم تک پہنچتی رہے وداؤٹ اینی انٹرپشن. اور اپنا جواز جو بنایا انہوں نے وہاں پہ ٹھہرنے کا، وہ ISIS کریٹ کی، یہ ان کی کریشن ہے. تو وہ اسی کو اگر کہتے ہیں کہ ہم داعش کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں، تو یہ بالکل ایک منافقت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہ خطرہ ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ عراق میں جو پبلک اوپینین بلڈ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جو بائیڈن کے ساتھ جو عراقی پرائم منسٹر کی میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر آپ کے ساتھ کوآپریشن چاہیے تو صرف اکنامک، کلچرل، انوائرمنٹ، انہوں نے سارے کیے، لیکن کہیں پہ انہوں نے ملٹری کا ذکر نہیں کیا. یہ ہمیں نہیں چاہیے آپ کے ساتھ. اب امریکنز کیوں انسسٹ کر رہے ہیں؟ امریکنز اس لیے انسسٹ کر رہے ہیں کہ اگر فوج کی موجود نہ ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا کہ عراقیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل ہدف کیا تھا امریکہ کا. اور تیسری بات جس سے امریکہ خوف زدہ ہے وہ ہے ایران کا انفلوئنس اس ایریا میں. لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، ایسٹ والوں کو، پاکستان سے لے کے، پاکستان کو مڈل ایسٹ میں شامل نہیں کرتا، لیکن یہاں سے لے کے لبنان تک پتہ چل گیا ہے کہ سنسیئرلی کون سا ایسا ملک ہے جو چاہتا ہے کلونیلزم، امپیریلزم کے اثرات سے فری ہو. وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکل گئے ٹوٹلی تو ایران کا اثر اس پہ زیادہ ہو جائے گا عراق میں، اینڈ عراق ول بیکم مور اور لیس لائک لائک یو نو کرالری، اور لائک فرینڈلی، ویری فرینڈلی اسٹیٹ ٹوورڈز ایران. یہی سیریا کا ہے، یہی لبنان کا ہے، یہی یمن کا ہے. یہ اگر آپ سین دیکھیں تو امریکنز اپنی پریزنس وہاں پہ اس لیے رکھنا چاہتے ہیں. آخری بات جو اس میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کیوں کامیاب نہیں ہوگا. اگر آپ غور کریں، میں دیکھ رہا تھا خبریں جب آپ کا مجھے فون آیا، نیو یارک ٹائمز نے بڑا خوبصورت ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں جو وہاں پہ عراق میں، ان کے لیے نہ کوئی برانڈ پلے کیا گیا، نہ کوئی ایسی ایکسائٹمنٹ شو کی گئی. امریکن لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے اور ان کی بچیاں جو ہیں وہ وہاں جائیں. بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. ایک کرنل کا بیان یہ ہے کہ میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ہے کیا، کس جگہ کا نام ہے جہاں آپ جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا، ہم نے بہت سال پہلے ایک سٹوپیڈیٹی کی تھی اور اس کی ہم آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں. سوال یہ ہے حضور کہ یہ امپیریلزم جو ہوتا ہے اور جو یہ اس کے ساتھ لوازمات شامل ہوتے ہیں، اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جواز بنتا ہے یا نہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی تھوڑی بہت جو ہم نے ایک نام کمایا تھا اور واٹ ایور وی اچیوڈ اس کو مینٹین کریں. امریکن ہدف جو ہے عراق میں رہنے کا وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے ٹو سیکیور آئل سپلائیز ٹو دی یونائیٹڈ سٹیٹس.
اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے ہم نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوگا.
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح ہم بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری دعا، تمنا، آرزو، دلی خواہش یہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، کیونکہ صحت و سلامتی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر کو ہمیں پہچاننا چاہیے، جاننا چاہیے، اور جتنا ہم اپنی صحت و سلامتی اور تندرستی کے لیے کوشش کریں گے، یقینی طور پر اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری زندگیوں پر پڑتے ہیں اور انسان تندرست و توانا رہتا ہے. اسی طریقے سے بہت سے اطباء اور نفسیات کے ماہرین کا بھی یہی خیال ہے کہ انسان کو اپنی جو اندرونی کیفیت ہے اس سے بہترین آگاہی ہوتی ہے، یعنی کہ انسان اپنا ڈاکٹر خود اگر بن جائے تو بہت سی پریشانیاں اور بیماریاں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. مثلاً کس وقت کھا رہا ہے، کس وقت پی رہا ہے، کس وقت سو رہا ہے، یہ بڑی اہم نکات ہیں کہ جو اہمیت کے حامل اس لیے ہیں کہ اس کا براہ راست ہماری زندگیوں پر اثر پڑتا ہے. اگر ہم وقت پر سوئیں، وقت پر اٹھیں، وقت پر کھائیں تو جسم کا جو نظام ہے، جو اعضاء ہیں، وہ خود بخود جو ہے وہ ایک نظم کی حالت میں آ جاتے ہیں، اور یہ نظم اور ترتیب جو ہے وہ انسان کو ایک خوشگوار مواقع فراہم کرتی ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اس قسم کا ماحول پیدا کریں. مثلاً یہ کہ چہل قدمی، واک کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اس کے اندر جو ہے انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طریقے سے اپنے بیرونی فضا سے استفادے کا موقع فراہم ہوتا ہے. اور ہمارے ایک بہت سینئر سامع ہیں، عبدالغفور قیصر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہے وہ پیدل ہی چلوں، چونکہ جتنا پیدل چلتا ہوں اتنا میرے اندر جو ہے وہ توانائی اور جو ہے ایک لطیف احساس جو ہے اندرونی طور پر جو ہے وہ بڑھتا ہے. کیونکہ بہرحال سامعین کے پیغامات اور ان سے واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سامعین سے رابطے کو برقرار رکھیں. اسی طریقے سے اگر ہم اپنا بہت بہت خیال رکھیں تو زندگی کے اندر جو ہے وہ لطافت، خوبصورتی، چاہت، یہ سب جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں، خاص طور پر اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں. جی بہن،
بہت شکریہ حسین تقوی. اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں. یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر خانیوال سے محمد اسلم ڈار صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، ایک عرصے کے بعد خط لکھ رہا ہوں. برادر عزیز سید ساجد حسین رضوی صاحب کے انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا. ریڈیو تہران کی جانی پہچانی آواز نہایت ہی محبت کرنے والے اور ملنسار انسان تھے. اس وقت جب ریڈیو تہران سے بہن زہرا زیدی اور بھائی ساجد رضوی صاحب بزم انجم کیا کرتے تھے، ان سے گہرا تعلق رہا ہے. میری طرف سے بھائی ساجد رضوی کے انتقال پر تعزیت قبول کیجیے. پچھلے کئی برسوں سے میرا ریڈیو تہران سے اس طرح کا رابطہ نہیں رہا ہے، لیکن میں ریڈیو تہران کے پروگرام سننے کی کوشش کرتا ہوں اور ریڈیو تہران سے بہت استفادہ کرتا ہوں. آج بھی ریڈیو تہران اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور یہی چیز دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کے مقابلے میں ریڈیو تہران کو ممتاز بنائے ہوئے ہیں. ریڈیو تہران کی اپنی اقدار ہے جس کے دائرے میں وہ اپنی نشریات پیش کرتا ہے، اور کامیاب بھی ہے۔ ریڈیو کی دنیا کے تمام دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب محمد اسلم ڈار صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ سب سے پہلے آپ نے ہمارے ہردل عزیز سید ساجد حسین رضوی صاحب کے انتقال پر تعزیت پیش کی، افسوس کا اظہار کیا۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ غم کی اس گھڑی میں آپ نے ریڈیو تہران کو یاد کیا۔ بے شک بھائی ساجد حسین رضوی صاحب کی آواز جانی پہچانی، میٹھی اور دنیا بھر میں گونجنے والی آواز تھی، اور آپ کی آواز اور اس میں پائی جانے والی چاشنی کے دنیا بھر میں مداح موجود تھے۔ بہت محبت کرنے والے انسان تھے، ملنسار تھے، اور جس کا اظہار آپ نے اپنے اس خط میں بھی کیا ہے، اور برسہ برس وہ سامعین سے رابطے میں رہتے تھے اور سامعین کے خطوط پڑھا کرتے تھے۔ بہن زہرا زیدی جواب دیا کرتی تھیں، اور ریڈیو تہران سے یہ پروگرام ایک قدیمی ترین پروگرام ہے کہ جس کی پوری ایک تاریخ ہے، اور یہ ذمہ داری آج کل جو ہے وہ مجھے پر اور بہن مریم زہرا کے کاندھوں پر ہے کہ وہ خطوط پڑھتی ہیں اور میں خطوط کے جواب دیتا ہوں۔ ایک عرصے تک بھائی ہاشم علی صاحب اس منصب پر تھے کہ خطوط پڑھتے تھے اور میں اس کا جواب دیتا تھا۔ بہرحال سامعین سے رابطہ ہمارے لیے باعث عزت افتخار اور باعث توقیر ہے، اور ہم بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ویسی شاید محبت اور وہ چاشنی اور وہ لذت جو بھائی ساجد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے آپ جن کا ذکر کر رہے تھے، شاید اس طرح کی ہم میں نہ ہوں، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ ان کی کمی کو کسی طریقے سے پورا کر سکیں، اور ان کی اس مٹھاس کو کہ جو سامعین کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے، اس کی یاد کو تازہ رکھیں۔ جبکہ ساجد علی بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے درمیان ہیں، ان کی آواز آج بھی ریڈیو تہران سے گونج رہی ہے اور گونجتی رہے گی۔ ریڈیو کے پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور کافی عرصے بعد آپ نے ریڈیو تہران سے رابطہ برقرار کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس میں آپ کسی قسم کا وقفہ نہیں آئے گا اور محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے لیے یہ خط ارسال کیا۔ ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹآباد سے گلزار احمد نیازی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور مجھے ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی پروگرام بہت پسند ہیں۔ اس کے علاوہ صبح کی نشریات میں پیش کیا جانے والا پروگرام صبح امید مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اس پروگرام میں بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے اور داستان بھی پیش کی جاتی ہے۔ یہ داستانیں نہایت ہی سبق آموز ہوتی ہیں۔ پروگرام افغانستان اور پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران میں پاکستان اور افغانستان کے حالات کا بہت ہی اچھے انداز میں جائزہ لیا جاتا ہے۔ افغانستان میں رونما ہونے والے حالات واقعا پریشانی کا باعث ہیں، اور ایک مرتبہ پھر اس ملک میں خون خرابے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ افغان عوام برسوں سے نہایت سخت حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمسایہ ملکوں کے لیے بھی یہ پریشانی کا باعث ہے۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والا پروگرام یادوں کے جھروں کے بھی ماضی کی یادوں کو تازہ کر دیتے ہیں۔ شاید ہم بہت سے واقعات کو بھول جاتے ہیں، لیکن تاریخ سے آگہی رکھنے والے اور وہ افراد جو ماضی کی تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ پروگرام نہایت ہی معلوماتی ہے۔ پروگرام بزم دوستاں تو سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے، اور سامعین دوست اس پروگرام کے لیے خط تحریر کرتے ہیں، اور ریڈیو تہران بھی سامعین کے خطوط کا جواب بہت ہی محبت سے دیتا ہے۔ خطوط لکھنے میں بھی بھائی حسین تقوی کا اہم کردار ہے، جنہوں نے لکھنے کے حوالے سے سامعین دوستوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ خط زیادہ لمبا ہو گیا ہے، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔
جی جناب گلزار احمد نیازی صاحب، ایبٹ آباد خیبر پختونخوا پاکستان سے، آپ نے نہایت ہی توجہ، محبت، پیار کے ساتھ ہمیں یہ خط ارسال کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ریڈیو تہران کی خبریں، سیاسی پروگرام سننے کا پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور پروگرام صبح امید جو ہمارے اکثر سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے، اور بھائی حسین اختر نہایت ہی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں، اور اس پروگرام میں پیش کی جانے والی داستانیں بھی سامعین کے دلوں کو بھاتی ہیں، سچی داستانیں ہوتی ہیں، اور ان داستانوں کے اندر جو ہے وہ ایک پیغام پوشیدہ ہوتا ہے، اور وہی پیغام انسان کے لیے کافی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سبق اور درس حاصل کرنا چاہیے گزشتہ داستانوں سے۔ اسی طریقے سے پروگرام افغانستان اور پاکستان کا آپ نے ذکر کیا، اس پروگرام میں افغانستان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں، پاکستان کے حالات پر جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، اور سیاسی حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جن احساسات کا اظہار آپ نے افغانستان کے حوالے سے کیا ہے واقعاً وہ حقیقت پر مبنی ہیں، اور افغانستان کے عوام اور سرفراز سے جو ہے وہ سخت حالات سے گزر رہے ہیں، اور ان کی پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اور حالیہ چند ہفتوں کے دوران رونما ہونے والے بم دھماکوں اور وحشیانہ کارروائیوں کے دوران جو ہے وہ درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں، اور ظالم جابر قوتیں جو ہیں وہ مسجدوں، امام بارگاہوں اور مقدس مقامات پر حملے کر کے مسلمانوں کا قتل عام کروا رہی ہیں کہ جو قابل مذمت ہے۔ ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار ہے، دعا کریں کہ خداوند متعال افغانستان کے حالات کو جو ہے وہ بہتر کرے، اور وہاں کے عوام جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں۔ افغانستان کے حوالے سے سیاسی تبصرے پروگرام جو ہیں ان کو ہم سامعین کے لیے پیش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ حقیقت پر مبنی تبصرے ہم سامعین کے لیے پیش کریں۔ پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پر یادوں کے جھروکے کا آپ نے ذکر کیا، پروگرام بزم دوستاں کا ذکر کیا۔ بہرحال بہت شکریہ کہ آپ کی خاص نظر ہے بزم دوستاں پر، محبت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے، اور یہی بزم دوستاں کا خاصہ ہے۔ خط کے حوالے سے میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ یہی عرض کرتا ہوں کہ خط کے سلسلے کو شروع ہونا چاہیے، اور کاغذ اور قلم کا رشتہ جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے، اور اس حوالے سے ہماری تاکید جو ہے وہ نیک نیتی پر مبنی ہے، اور خوش ہوتا ہے دل اس وقت کہ جب سامعین ہماری آواز پر لبیک کہتے ہیں اور قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں اور وہ خط ہم تک پہنچتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس زاویے سے بھی ہماری گفتگو کا ذکر کیا، امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہم سے رابطے میں رہیں گے اور ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔
سید تقوی یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ٹنڈو باگو سندھ پاکستان سے، اللہ یار بچائے صاحب نے، وہ لکھتے ہیں میرے خط ریڈیو زاہدان سے نشر ہوتے رہے ہیں، میں پاک ایران دوستی کا سفیر ہوں اور میری کوشش ہوا کرتی ہے کہ میں محبت کے پیغام کو عام کروں، ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے، اس سے پہلے بھی کئی خط ارسال کر چکا ہوں، محبت سے جواب دینے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویسے مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن معلومات کے حوالے سے یادوں کے جھروکے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس سے ہمیں روزانہ پیش آنے والے واقعات کا علم ہوتا ہے۔ گاؤں کی زندگی میں ریڈیو ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے دنیا بھر کی خبریں ہمیں ملتی ہیں، سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب، اللہ یار بچائیو صاحب ٹنڈو باگو سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمیں ارسال کیا، آپ کا نام سامنے آتے ہی پرانی یادیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آنے لگیں، اور آپ پابندی کے ساتھ ریڈیو زاہدان اور تہران کے لیے خطوط روانہ کرتے تھے، اور پاک ایران دوستی کے آپ سفیر بھی ہیں، اور ایران سے آپ کو خاص محبت اور خاص لگاؤ ہے، ہمیشہ آپ کا نعرہ جو ہے وہ ریڈیو تہران سے بلند ہوتا رہا ہے کہ پاک ایران دوستی زندہ باد۔ اسی طریقے سے آپ مختلف اسٹیکرس اور کچھ ہمیں لٹریچر بھی روانہ کرتے رہے ہیں، لیکن کافی عرصے بعد آپ کا ہمیں تقریباً ایک سال بعد یہ دوسرا خط موصول ہوا ہے، ہم آپ کی محبتوں کا جواب محبتوں سے دیتے ہیں، پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طریقے سے علم و آگہی کے حوالے سے ریڈیو تہران اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سامعین کے اندر شعور جو ہے وہ بیدار ہو، اور سماجی، اخلاقی اور دینی اعتبار سے ان کی آگہی کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو۔ گاؤں کی زندگی میں ریڈیو ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا ذکر آپ نے کیا، واقعاً ایسا ہی ہے، اور اکثر دیہی علاقوں میں رہنے والے سامعین ہمیں اسی نقطے کی طرف جو ہے وہ متوجہ کراتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ شہروں میں رہنے والے بھی سامعین پابندی کے ساتھ ریڈیو سنتے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. تمام دوستوں کو سلام لکھنے کا بہت بہت شکریہ. ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا. بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 آذر، 7 جمادی الاول اور 12 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات جمادی الاول سن 389 ہجری قمری کو قاری قرآن اور محدث ابن غلبون نے وفات پائی. وہ سن 309 ہجری قمری میں حلب میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے شروع سے ہی مصر میں سکونت اختیار کی. انہوں نے اپنے دور کے بزرگ علماء سے حدیث اور قرات قرآن کا علم حاصل کیا اور ان علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد خود بحیثیت استاد تعلیم دینا شروع کی. ابن غلبون کی علمی گہرائی و گیرائی اور اخلاقی خصوصیات کی بہت سے علماء نے تعریف کی ہے. اس مسلمان محدث نے قرأت قرآن کریم سے متعلق مسائل کے بارے میں نظریات پیش کیے ہیں، جنہیں ان کے شاگرد مکی ابن ابی طالب نے الکشف کتاب میں بیان کیا ہے. ان کی اہم ترین تخلیق قرأت قرآن کے 7 طریقوں کے بارے میں کتاب الارشاد ہے. بارہ دسمبر سن 1821 عیسوی کو معروف فرانسیسی مصنف گستاو فلوبر فرانس کے شہر روان میں پیدا ہوئے. ان کو نوجوانی سے ہی ادب سے شدید لگاؤ تھا، جس کی بنا پر انہوں نے قانون مضمون چھوڑ کر روان کے ایک مضافاتی علاقے میں سکونت اختیار کر لی. اس دوران گستاو فلوبر نے ایسی کتابیں لکھیں جو ان کی بہت زیادہ شہرت کا سبب بنی. انہوں نے اگرچہ بہت کتابیں نہیں لکھیں، لیکن چند کتابوں میں ہی ہر کتاب ادبی شاہکار شمار ہوتی ہے. ان کی کتابوں میں جذباتی تربیت، مراسلات اور مہمان نواز خاص طور سے قابل ذکر ہیں، لیکن ان کی سب سے اہم کتاب کا نام میڈم بوری ہے. گستاو فلوبر 69 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. بارہ دسمبر سن 1901 عیسوی کو مواصلات کی تاریخ میں پہلی بار ریڈیائی لہروں کے ذریعے ایک جملہ اٹلی کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک نشر کر کے پہنچایا گیا. اس طرح مواصلات کی دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا. اس جملے کو نشر کرنے اور نشر کرنے والی مشین کو ایجاد کرنے والے سائنسدان کا نام مارکونی تھا. مارکونی اطالوی ماہر طبعیات تھے اور انہوں نے بعد میں ریڈیو ایجاد کیا. اکیس آذر سن 1309 ہجری شمسی کو روزنامہ حبل المتین کے ایڈیٹر سید جلال الدین معید الاسلام ہندوستان کے شہر کلکتے میں اپنے دفتر میں وفات پا گئے. انہوں نے اپنے کام کا آغاز عالم اسلام کے مشہور مصلح اور دانشور سید جمال الدین اسد آبادی کے ایما پر کیا تھا. مؤید الاسلام ایک عرصے تک حبل المتین اخبار شائع کرتے رہے اور انہوں نے اپنی صحافتی زندگی میں بہت زیادہ جد و جہد کی۔ سات جمادی الاول سن 1386 ہجری قمری کو قاہرہ میں مصر کے مسلمان مجاہد اور دانشور سید قطب کو ان کے دو ساتھیوں کے ہمراہ سزائے موت دے دی گئی۔ انہوں نے جوانی میں ہی قرآن کریم کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا۔ بعد میں وہ اخوان المسلمین نامی تنظیم میں شامل ہو گئے۔ مسلمان مجاہدین کی اس تنظیم سے جمال عبد الناصر کے اختلافات رونما ہونے کے بعد سید قطب کو بھی گرفتار کر کے سزائے موت دے دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرقی اور مغربی دونوں بلاک ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اسلامی ممالک کی تباہی کے لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو گئے ہیں اور ہمارے خلاف جنگ پر کمر بستہ ہیں۔ اکیس آذر سن 1361 ہجری شمسی کو ایرانی مترجم اور مصنف ڈاکٹر علی اصغر سروش کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ تحقیق و ترجمے میں مشغول ہو گئے۔ ڈاکٹر سروش فرانسیسی زبان کے علاوہ انگریزی اور عربی زبانوں پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے۔ ان کی متعدد تالیفات میں فرہنگ متشابہات زبان فرانسے، سلطنت روم و آغاز مسیحیت اور تمدنہائے باستانی خاور نزدیک کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ بارہ دسمبر سن 2003 عیسوی کو جمہوریہ آذربائیجان کے سابق صدر حیدر علیوف کا انتقال ہوا۔ ان کی عمر 80 سال تھی۔ وہ 10 مئی سن 1923 کو نخجوان میں پیدا ہوئے تھے۔ حیدر علیوف پر آذربائیجان کے فوجیوں کے اجتماع میں تقریر کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے بعد ترکی کے فوجی ہسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن وہاں ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوا اور بے ہوشی کی حالت میں علاج کے لیے امریکہ لے جایا گیا۔ حیدر علیوف کے دور صدارت کے کاموں میں برطانوی تیل کمپنی کے اثر و رسوخ والے ایک غیر ملکی کنسورشیم کے ساتھ تیل کا معاہدہ شامل ہے۔ حیدر علیوف نے ملک سے باہر جاتے وقت اپنے بیٹے الہام کو نگران صدر مقرر کر دیا، جو 15 اکتوبر 2003 کو ہونے والے انتخابات میں باقاعدہ صدر منتخب ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.